الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.
میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینا آقا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینا آقا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے میرا جل رہا ہے سینا یہ دوا وہی ملے گی یہ دوا وہی ملے گی مجھ لے چلو مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینا آقا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینا مجھے دل تڑپ رہا ہے، میرا دل رہا ہے سینہ سوئے تیبا جانے والو، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے تیبا جانے والو، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے تیبا جانے والو، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو کو دکھا دو، شہدی کا آستانہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ آقا، میرا دل تڑپ رہا ہے، جل رہا گے سینا، اور نہیں مالو زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مالو زر تو کیا ہے، نہیں مالو غریب ہو یقینا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو جانب مدینہ، میرا دل تڑپ رہا جل رہا ہے سینہ،
واہ کیا بات غوثِ اعظم کی، واہ کیا بات غوثِ اعظم کی، غم کی، یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے، یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے، ابن زہرا ہے، ابن حیدر ہے، دلارا ہے، واہ کیا بات غوثِ اعظم کی، ہے رب کی نعمت، ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، ہے باعث برکت، ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت، ہے صاحب عزت، ہے صاحب عزت، ہے باعث برکت، ہے بحر سخاوت، ہے بحر سخاوت، ہے بحر سخاوت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، دریائے کرامت، دریائے کرامت، فرماؤ حمایت، فرماؤ حمایت، تل جائے مصیبت، تل جائے مصیبت، سرتا پشرافت، سرتا پشرافت، ہے مخزن عظمت، ہے مخزن عظمت، اے ماہ ولایت،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا ابو زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے ایک دوست نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے کہ بصرے میں ایک آدمی حدیث پاک لکھا کرتا تھا اور جان بوجھ کر کاغذ کی بچت کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے آگے درود پاک لکھنا چھوڑ دیتا تھا. اس کے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ میں اکیلا کی بیماری لگ گئی, اس کا ہاتھ گل گیا اور اسی بیماری کے درد میں مر گیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بریلی شریف سے بریلی شریف تشریف لائیے, ہماری آنکھیں آپ کو دیکھنے کے لیے چین ہے, ہماری دعا فرما دیجیے.
سمدنی منی نے بریلی شریف بلایا ہے, لبیک. اب میرے مدینۃ المرشد مرشد کے شہر سے پیغام آئے, اب میں انکار کیسے کروں, لبیک. اب مدنی منی آپ دعا کریں کہ میرے اسباب ہو جائیں اور میری بریلی شریف حاضری ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سکھر سے سرفرز منگی اتاری بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, ہم یارویں شریف کے دن کون سا لنگر کا اہتمام کریں, میٹھا ہو یا پھیکا ہو, تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجئے.
ویسے رائے خدا میں وہ چیز دی جائے جو سب سے پیاری ہو, تو آپ کو جو آپ کی فیوریٹ ڈش جو ہو نا وہ گیارہویں شریف میں کھلائے. اب آپ کو تو خود کھانا ہو تو کڑھائی گوشت کے بغیر چلے نہیں, اور گوشت پاک کے نام پر کھلانا ہے تو سستے والی بریانی کھلا دی, وہ بھی سستے والی, کیونکہ نیاز کی جو دیگیں پکتی ہیں بریانیاں پکتی ہیں اس کے کچن الگ ہوتے ہیں, وہ سستے والے ہوتے ہیں اور معیار نہیں ہوتا. شادیوں کی پھر بڑے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا, ان کے مطلب یعنی کہ وہ انداز بھی نرالے ہوتے ہیں, ان کے کچن بھی الگ ہوتے ہیں شادیوں کے,
اس وقت مہمان بھی الگ ہوتے ہیں. بابا
مہمان بھی الگ ہوتے ہیں. تو یہ کہ اپنی فیوریٹ ڈش یہ میری سمجھ میں آتا ہے اگر کوئی کھلائے مدینہ مدینہ.
اچھا, اس طرح کے مہمانوں کو اس طرح کی دعوتوں میں نہیں بلایا جاتا جس طرح کے مہمانوں کو اپنے یا شادی بیاہ کی وغیرہ کی دعوتوں میں بلایا جاتا ہے؟
جی جی,
نہ دعوت دینے کا انداز وہ ہوگا.
بہت پرانی بات ہے, میں ایک شادی میں مجھے دعوت تھی, یہ ہال جو ہوتے نا تو کسی ہال میں یہ اپنے عیدگاہ کی طرف ہال ہیں, کچھ کمیونٹیز کے ہال ہیں والے بنو, تو میں اس ہال میں کھانے کے لیے پہنچ گیا, دروازے پہ وہ بواب نے روک دیا میرے کو, تو سارے شوٹے بوٹے ڈھونک وہ آدھے ننگے ہوں اور میں کرتا پاجامہ وہ بالکل داڑھی چہرے پہ, تو یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ گئی یہ کہاں سے آ گیا. تو اب یہ اس حال میں اپنا تو بے حال ہو گیا, اسے روک دیا میں, ظاہر کہ میں اپنے منہ سے کہتے بولوں گی معزز آدمی ہوں میں, ذرا میں سفلا تو نہیں ہوں نا, کوئی ڈانٹ دیا تو بھی کچھ نہ ہو مجھے تو میری حالت خراب ہو جائے گی, میں کوئی تو فیل ہی بھی نہیں تھا, دعوت پہ گیا تھا, مگر پروف کوئی نہیں تھا میرے پاس. نہ ان دنوں شاید پروف کا رواج بھی نہیں تھا کہ شادی کارڈ شو کرو, ایسا کچھ تھا نہیں. میں تو پریشان ہوا, میں کھڑا ہو گیا, میں کیا کروں. اب میں اگر چلا جاتا ہوں تو یہ امپریشن بڑھے گا, دیکھو یہ مولوی کھانے کے لیے گھسا تھا, بھاگ گیا. خیر اب کچھ سچکا پڑا نہیں, اللہ کا کرم ہے کہ جلد ہی جس نے دعوت تھی وہ دی تھی وہ مجھے نظر آ گیا, اور وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے بواب سے چھڑایا اور مجھے اندر ہال میں لے گیا. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یعنی سنتوں بھرے حلیوں سے, یعنی کہ ایسا عجیب و غریب ذہنیت, یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے, دعوت اسلامی کے پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ بہت یعنی کہ پسپائی اور رسوائی ہے. بعد حالانکہ شوٹیٹ بوٹیٹ ایسے سنے ہیں, دیکھے نہیں ہیں کہ اس طرح کے مطلب نوجوان ہوتے ہیں جو ٹپ ٹاپ کر کے جہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں وہاں حال میں چلے جاتے ہیں. سنا آپ لوگوں نے
گروپ کے گروپ
جی, تو ان کو کوئی نہیں روکتا کیونکہ یہ ان جیسے ہوتے ہیں نا, اور میں مطلب یعنی کہ ان جیسا نہیں تھا, میرا حلیہ ان کی محبت والا تھا جن کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں. مطلب داڑھی کس کی سنت ہے؟ میرا ابو نے رکھی تھی اس لیے تو میں نے نہیں رکھی, الحمدللہ میرے والد صاحب کی داڑھی تھی, پوری داڑھی تھی, تو میں نے اس لیے نہیں رکھی کہ میرے والد کی داڑھی تھی, میں نے اس لیے رکھی کہ میرے آقا کی داڑھی مبارک اور ان کا حکم ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ جو بغیر دعوت کے گھس جائے خانے پر تو وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گر بن کر نکلا, یہ حرام ہے اس طرح دوسروں کا کھا جانا, ترکی سے بغیر دعوت کے گھس جانا. یہاں تو بالکل یعنی کہ لوگ اس کو کارنامہ سمجھتے ہوں گے, سنا دے میں تو یہ مال کھایا وہ مال کھایا, اور کوئی میرے قریب بھی نہیں آتا تھا اپنا, مطلب کپڑے رو بیچا تھا, بلکہ میں تو آرڈر کرتا تھا یہ ڈش لاؤ وہ ڈش لاؤ, تو یہ سمجھتے تھے کہ یار کوئی. اب ظاہر دو پارٹیاں ہوتی ہیں, ایک لڑکے کی پارٹی ہوتی ہے لڑکی کی پارٹی ہوتی ہے, تو دونوں ایک دوسرے کا سمجھیں کہ یار یہ لڑکی والا ہوگا, کوئی سمجھے گا لڑکے والا ہوگا, تو اس میں یہ گزارا ہو جاتا ہے, لیکن دنیا میں گزارا ہو جاتا ہے, آخرت میں گزارا نہیں ہو سکے گا. آخرت کی سزا برداشت نہیں ہو سکے گی. جب بھی دعوت ملے تو ہی جایا جائے, اور کسی دوست کو نہ لے جایا جائے کھانے پر. باہر لیے کہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر بغیر دعوت کے کوئی چلا جائے تو یہ گناہگار ہوگا, لے جانے والا بھی ظاہر ہے گناہگار ہوگا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کسی نے دعوت کی, ایک صحابی نے, تو ایک اور صحابی جو تھے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میزبان سے فرمایا دیکھو میں ان کو نہیں لایا, یہ آ گئے, اگر آپ اجازت دیں تو یہ کھائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری جانوں کے بھی مالک ہمارے مالوں کے بھی مالک, آقا انہیں کے صدقے ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, لیکن غلام سے غلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم اجازت دو تو یہ کھائیں. اب یہ حدیث پاک تو خیر اپنی جگہ پر مرحبا, ہمارے لیے اس میں بہت درس کے مدنی پھول ہیں. اب اگر کوئی یوں کرے گا مطلب وہ دس آدمی ساتھ لے جائے, اس نے چڑھائی ہے پتیلی بیچارے نے, اور آپ کی دعوت کی ہے, دو اور دوست بلائے ہیں, اور آپ دس لے کر جاؤ کہ آپ چلو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اجازت لے لیں گے, اب اس کی حالت کیا بنے گی جس کی آپ اجازت لو گے میزبان کی, کہ نہ بولوں گا تو یہ بدن ہو جائے گا, ہاں بولوں گا تو پتیلی میں پورا کس کو کروں گا. تو اس لیے امتحان میں کسی کو نہیں ڈالنا چاہیے.
بچوں کو بھی لینے جانا چاہیے پاپا,
بچوں کا ایسا کہ عرف ہے کہ اپنے دو ایک بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں, اور اس کو کوئی مطلب منع نہیں کرتا, بلکہ انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے کہ بچے آتے ہیں ساتھ. اس کو تو ناجائز نہیں کہیں گے, یہ پتا نہیں ہے, تعداد نہیں پتا. ظاہر ہے کوئی لاؤ لشکر نہیں لے جاتا بچوں کو, مہمان بھی شرماتا ہے, کہاں وہ سارا خاندان کو اٹھا کے لے جاؤں گا تو کوئی دیگ میں ہاتھ ڈالے گا, کوئی دیگ میں سر ڈال دے گا, کلٹی ہو جائے گا اندر, سنبھالے گا کس کس کو, تھالے الاڑ دیں گے, بعد بچے کیسے ہوتے ہیں. تو بچہ ایک یا دو لے جاتے ہیں, زیادہ نہیں لے جاتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عبدالرؤف بات کر رہا ہوں, محمد جعفر آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح کے ٹائم جب لڑکی تین بار بولتی ہے قبول ہے قبول ہے, اگر وہ دو بار بول دے اور تیسری بار نہ بولے تو کیا وہ نکاح قبول ہو جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جب ایک دفعہ قبول کیا نا, ایجاب و قبول ہی ہوتا ہے, ایک مرتبہ قبول کیا, نکاح منعقد ہو گیا. دو مسلمان گواہ, ٹھیک ہے, مرد یا ایک مرد مسلمان اور دو عورتیں مسلمان گواہ, ان کی موجودگی میں اگر مرد نے عورت سے کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا یا اتنے مہر کے عوض ادھار, اگر مہر کا تذکرہ نہیں بھی کیا تب بھی نکاح ہو جائے گا, مہر واجب ہے دینا ہی ہوگا. اگر مہر طے نہیں کیا تو پھر اس وقت جو عادت ہے مہر کی ان کی برادری میں جو رائج ہے اتنا مہر دینا ہوگا. تو ابھی انکار کر دیا کہ پہلی بار قبول کیا دوسری بار انکار کر دیا, اثر تو نہیں پڑے گا نا نکاح پر. وہ نکاح تو پہلی بار میں ہو گیا, تین بار البتہ یہ کرنا یہ مستحب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد تمیم اتاری, درجہ ثالثہ جامعۃ المدینہ, فیضان کنز الایمان, ممبئی شہر ہند سے. پیارے باپا جان, اس شعر کا مطلب بتا دیجئے. دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزدے رجیم, الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تو غرا تیرا.
دل میں کندہ, کندہ نہیں ہے لفظ, کندہ, دل میں کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزدے رجیم, الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. یہاں بارگاہ غوثیت مآب میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عقیدت کے پھول پیش کیے ہیں کہ یا غوث پاک, آپ اپنی محبت میرے دل میں اتار دیجئے, بس آپ کا نام جو ہے نا میرے دل پر نقش ہو جائے. تو جب بھی یہ راندہ درگاہ, یہ دھتکارا ہوا شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہے تو حضور آپ کا نام دیکھ کر ہی پلٹ کر بھاگے کہ یہ تو غوث پاک کا ہو گیا, اب میں چھین نہیں سکتا اس کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان, محمد کاشف, باب المدینہ, کراچی, پاک سبزاری کابینہ, مزارت اولیاء, رکن کابینہ. سوال بابا جانی, مزارت اولیاء پر لوگ اپنے نو مولود بچوں کو گنجا کراتے ہیں, ان کا یہ عمل کیسا؟
بظاہر تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, بلکہ یہ کوئی ہو سکتا ہے جاہلانہ تصور ہی ہوتا ہوگا. مزارت اس لیے تھوڑی ہے کہ وہاں گنجے کراؤ, انہیں حجامتیں بناؤ, انہیں ختنائیں کراؤ. انہیں مزارات اولیاء یہ ادب کے مقامات ہیں, یہاں جائے, سلام عرض کرے, دعا مانگے, وہاں جا کر ان سے فیض حاصل کرے, ان کی برکتیں لوٹے, تلاوت کرے, درود پاک پڑھے, وہاں ان کے قرب میں اگر جگہ ہے, قبر حائل نہیں ہوتی بیچ میں, کوئی دیوار نہیں ہے, تو قبر کے سائیڈ میں جہاں قبر کی طرف کھڑا ہونا رخ نہ پایا جائے, وہاں نماز پڑھے, نوافل پڑھے, تو وہاں یہ گنجے وغیرہ نہ کروائیے. گنجے کریں گے پھر بچہ چیخے گا, نکل جائے گا وہ پیشاب وشاب، یہ پھر الگ مسائل اس کے. تو یہ جاہلانہ رسومات ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، ان سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا حضرت مولانا الیاس قادری صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ حضور غوث الثقلین میرا محی الدین شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی کا عرس مبارک بڑی گیارہویں شریف کی صورت میں ربیع ثانی کی 11 تاریخ کو آ رہا ہے اور اس کی آمد آمد ہے، آپ یہ فرمائیے کہ کس طرح پوری قوم پورے دیندار اس عرس شریف کو منائے جس سے صحیح فیوز و برکات ہم تک پہنچ سکے.
عرس منانے کی روح جو ہے نا وہ یہ کہ جن کا عرس منا رہے نا ان کی سیرت بیان کی جائے، اس کو سامنے رکھ کر اپنی سیرت کو ان کی سیرت کے سپرد کیا جائے کہ جیسا جیسا جس کا ہم عرس کر رہے ہیں، جن کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہم بھی اسی ڈگر پر زندگی گزارنے کی صحیح کریں، کوشش کریں. جس طرح یہ عبادت کرتے تھے میرے مرشد غوث پاک، اس طرح یہ عبادت تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، تو یہ تو 80-80 دن تک کے تو ان کے فاقے، نہ کھانا پینا نہیں، 80-80 دن تک یہ ثابت ہے سیرت کی کتابوں میں. تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ ان کی کرامت ہے. 80 دن تک نارمل آدمی زندہ نہیں رہ سکتا بغیر کھائے. تو چلو جو ہمارے لیے ممکن ہے، پانچوں وقت نماز یہ غوث پاک پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے لیے ممکن ہے، ہم بھی پڑھا کریں. اسی طرح ہمارے غوث پاک تلاوت فرماتے تھے، ان جیسی تلاوت تو اگر ہم کیا کریں گے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ لینا اور یہ ان جیسا ہم سے نہیں ہو سکتا، لیکن ہم تھوڑا تھوڑا تو کریں، ہم تو قرآن کریم کھول کر بھی تو نہیں دیکھتے نا. تو ہم یعنی غوث پاک کی نیاز کوئی سمجھتے کہ ساری عقیدت اسی میں مطلب سمائی ہوئی ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم بے شک ہم نیاز کھاتے ہیں، نیاز کھلاتے ہیں، کھاتے ہیں، ہم نیازی ہیں، لیکن پہلے نمازی ہیں، کیونکہ ہم صرف اسی کی نیاز کرتے ہیں جو نماز پڑھا کرتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ہم ان کی نیاز نہیں کرتے. پی کے پہنچنے والے، ستے کے دم لگانے والے بھی تو بعد ہوتے ہیں نا، تو ان کو بھی لوگ بزرگ سمجھتے ہیں. پھر ان کو پوچھتے ہیں جا کر، ستا پینے والوں کو ستے کے نمبر پوچھتے ہیں جا کر. تو ہم ایسے پیروں کو نہیں مانتے، ہم تو نمازی پیر کو مانتے ہیں، سنتوں کے پابند پیر کو مانتے ہیں، اللہ اور رسول کے احکام کو سمجھنے اور سمجھانے والے پیر کو مانتے ہیں. چرسی بنگڑی جو ہوتے ہیں، جو عام طور پہ مزارت اولیاء کا آج وہ ہے نا سلسلہ، تو مزارت اولیاء پر پڑے رہتے ہیں، لگے دم تو مٹے دم، دنیا کماوے کھاوے کر کے وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کو نہیں مانتے، یہ ناسور ہیں، یہ ہم کو بدنام کرتے ہیں. ہماری سنیت کا، ہمارے علماء اہل سنت کا، ہمارے مشائخ اہل سنت کا دامن ان حرکتوں سے پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ کھانا 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، لیکن اگر چاول ہو تو کیا کریں؟
چاول میں تو 3 انگلیوں سے کھا لیتا ہوں، عادت ہے میری. اچھا، اب چاول پکانے کا جو تصور ہے نا وہ یہ کہ دانے چھوٹے چھوٹے ہوں، یہ انٹرنیشنل ہے، اس لیے میں مقابلہ تو کرنے سے راج کا. تو یہ جو دانے جو چھوٹے ہوئے ہیں، یہ 3 انگلیوں سے اس کا نوالا بننا بہت دشوار ہوتا ہے، یہ نہیں بنتا آسانی سے. تو 4 سے 5 سے بھی اگر نوالا بنتا تو ٹھیک ہے، کھا لے. اور اگر آپ 3 انگلیوں سے چاول کھا کر وہ نوالا اٹھانے کی سنت ادا کرنے کا جذبہ آپ کو، تو اس کا طریقہ کہ چاول کو مزید کچھ دیر پکنے دیا جائے، یہاں تک کہ چاول کی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے. جیسے کھچڑی کو دیر تک پکانا پڑتا ہے، تو دیر تک پکائیں گے تو کھچڑی نرم ہو جاتی ہے اور بالکل یعنی حلوے جیسی ہو جاتی ہے. تو اس طرح مطلب اگر یہ زیادہ دیر پکا کر چاول کو توڑ دیں گے نا, نہیں اتنا ابلیں گے ٹوٹ جائیں, ٹوٹ جائیں گے تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے گتم گتھا ہو جائیں گے, مل جائیں گے, پھر یہ تین انگلیوں سے بآسانی آپ کی پکڑ میں آ جائیں گے. ورنہ جب تک یہ اکڑے رہیں گے نا, یہ اکڑ کی وجہ سے آپ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے تین انگلیوں کی, یہ پھسلتے رہیں گے.
ان کو نرم کر دو.
ہاں ان کو نرم کرو, نرمی سے کام ہوتا ہے.
نرم کر دو, ملا دو.
ملا دو,
جدا جدا کرو گے تو ہاتھ میں نہیں آئیں گے, مل جائیں گے تو ہاتھ میں آ جائیں گے.
مگر ایسا کوئی پکاتا نہیں ہے. آج کل ایسا ہے کہ اگر اس طرح کے چاول کوئی پکائے نا گھر میں یا پک جائیں بھول میں کبھی, تو گھر والے چڑھائی کر دے کہ تو نے بگاڑ دیا ہے, چاول خراب کر دیا ہے, یہ کیا لئی بنا دی ہے. تو میں بہرحال یہ کہ میری اپنی جو درک میں درک کی کیا کر سکتا ہوں, میرے کو یہی پسند ہے, یہ پوچھے پوچھے چاول نرم کھچڑی کی طرح, اور انگلیوں تین انگلیوں اٹھ بھی جاتے ہیں. اور ویسے بھاتے بھی مجھے یہ ہیں, وہ جدا جدا چاول اتنے نہیں بھاتے جتنے یہ بھاتے ہیں, اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. تو وہ جدا جدا چاول کھانا بھی بالکل 100% جائز ہے, کوئی یہ نہیں سمجھے نہ یہ پوچھے پوچھے چاول کھانا کوئی سنت بول دے. جیسے غذا, بعض غذائیں واقعی تین انگلیوں نہیں کھائی جاتی, تو چار یا پانچ انگلیوں سے کھا لی جائیں, مطلب اوپر کے حصے یا ہتھیلی کی چٹیری جو ہے نا یہ آلود نہ ہو. اب یہ کہ بعض قومیں یہ مٹھی بھر کے چاول کھاتی ہیں, میں نے خود دیکھا ہے, ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے, بالکل دیکھا ہے. میں اس قوم کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں, کھاتے مگر کوئی پانچ انگلیوں سے کھا رہا ہو تو اس کو جا کر کہنا ہوگا گنواروں کا طریقے سے کھا رہا ہے, اس کی دل آزاری ہوگی. کیونکہ پانچ انگلیوں سے کھانا گناہ نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. مٹھی سے بھی کوئی کھائے گا تو ناجائز نہیں ہے, کہیں گناہ نہیں لکھا. البتہ جو چیزیں تین انگلیوں سے کھائے جاتا ہے نا جو نیوالا, وہ تین انگلیوں سے ہی کھانا چاہیے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, نبی آخر الزمان سرور ذیشان دو جہاں کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, ان دو انگلیوں سے مت کھاؤ بلکہ ان کے ساتھ بیچ والی ملا کر تین انگلیوں سے کھاؤ. یہ بلکہ ان کے ساتھ بیچ والی ملا کر, یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے, یہ ہلالین میں لکھا ہوا ہے, تین انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے, اور پانچ سے مت کھاؤ کہ یہ گنواروں کا طریقہ ہے. یہ آداب طعام نیچے سے صفحہ نمبر 243 اور 244 سے میں نے روایت بیان کی. آقا کی اس سنت کا آج سے سبق لے لو کہ تین انگلیوں سے نوالا اٹھانے کی بھرپور پریکٹس. یہ دیکھو چھوٹی انگلی ہے نا, اس کے برابر کی انگلی بنسر بولتے ہیں, اس کو خنسر خاص ہے چھوٹی کو, اس کو بن سر. تو چھوٹی انگلی کے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی برابر والی انگلی کو موڑ دیں اور اس میں ربڑ بینڈ پہن لیں چاہیں تو, تو اس طرح تین انگلیوں سے نوالا اٹھانے پر آپ کو مدد حاصل ہوگی. ربڑ بینڈ پہننا سنت نہیں ہے, مگر اس سے ایک حکمت ہے کہ سر تین انگلی یا کوئی روٹی کا ٹکڑا ہتھیلی پہ رکھ لیں اور ان دو انگلیوں کی ڈیوٹی لگا دیں, تو یہ ڈیوٹی چھوڑ کے چاول پہ ٹوٹ پڑیں گی پھر سے نا اپنے آپ کو, تو یہ انگلی اطاعت نہیں کرے گی, تو ربڑ سے شاید قابو میں آ جائے, وہ بھی شاید. ہاں غصہ آتا ہے ربڑ ہٹا دیتے ہوں گے. یہ میں تو ربڑ اکثر بانٹتا رہتا ہوں اپنے مہمانوں کو, باہر کا مجھے پتا نہیں ہے کہ ربڑ بنٹتا ہے یا تھالا دھلتا ہے یا صاف ہوتا ہے یا ہڈیاں کو چٹواتا ہے. کچھ ڈیوٹیاں تو لگوائی ہیں میں نے سوائی مائیوں کی کہ ان کو سمجھاتے نہیں, لیکن خدا جانے کیفیت کیا ہے. جو گیارہویں شریف اور بارہویں شریف کو بولتے ہیں نا کس صحابہ نے کیا اور کس نے کیا, تو یہ ٹھیک ہے میں سوال کرتا ہوں کس صحابی نے چاول کھائے. ہاں چاول خطرے میں پڑ گئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کب بریانی کھائی؟ بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو پراٹھا خورو چپاتی بھی نہیں کھائی. اپنے کو پراٹھا بھی نہ چلے چپاتی کبھی نہیں کھائی. تو اس پر آدمی کیوں نہیں سوچتا؟ خالی بس گیارہویں بارہویں نظر آتی ہے کہ سرکار نے نہیں منائی, نے صحابہ نے نہیں منائی, نے فلاں نے نہیں منائی. کہ گوشت پاک تو صدیوں کے بعد تشریف لائے, کیسے مناتے ہیں صحابہ کرام, کیسے مناتے ہیں؟ ایک بات ہے, آخر دوسروں کے دن منائے جاتے ہیں نا. پاکستان میں بھی میں پیدائش مناتا ہی ہے نا, کبھی کسی نے کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھائی ہے. کیوں مناتے ہیں پاکستان کا دن؟ کب مناتے ہیں؟ 14 اگست ہے نا, 14 اگست کو مناتے ہیں. حالانکہ پاکستان کا دن 27 رمضان کو ہے. تو یہ بھی یاد نہیں رہتا. اگر ہجری سن کے ساتھ لے لیں تو 27 رمضان شریف, تو وہ رمضان کا مہینہ اور بالکل یعنی کہ وہ عید کی قرب ہو, تو یہ ہلا گلا نہیں ہو سکتا. اس میں ڈانس اور یہ لوگ کرنے نہیں دیں گے روڈوں پہ شاید. تو یہ بہرحال 14 اگست کو یہ کھلی چھوٹ لے لیتی ہے قوم, جس کو جو کرنا ہوتا کرتے ہیں. تو 14 اگست کو بھی پاکستان کا دن منانا گناہ نہیں ہے. میں چوٹ کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا. میں گھوس پاک کا نام آیا گیارہویں شریف تو بارہویں شریف, بولے یہ کیوں؟ گیارہویں شریف یہ یوم عیسیٰ علیہ ثواب ہے. تو جب گیارہویں شریف مناتے ہیں تو کیوں مناتے ہیں؟ تو پھر سوال ہوگا کیوں نہ منائیں؟ کیونکہ جس کام کو اللہ اور رسول نے منع کر دیا وہ منع ہو گئے, اور جس کام کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا تو وہ اپنے اصل حکم پر باقی ہیں, جس کو مباح بولتے ہیں. تو یہ مباح کام جو ہے اچھی نیتوں سے کارے ثواب ہو جاتے ہیں, اور اگر اچھی نیت کچھ بھی نیت نہ ہو تب بھی اس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہوتا ہے, نہ گناہ نہ ثواب. تو ہم گیارہویں شریف اچھی نیت سے کرتے ہیں, غوث پاک کی تعظیم کی نیت سے کرتے ہیں, ایک ولی اللہ کو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں. یعنی جتنی ہم گیارہویں شریف کو اہمیت دیتے ہیں, اپنے باپ دادوں کے دن کو کہاں اہمیت دیتے ہیں, جتنے گھوس پاک کے دن کو اہمیت دیتے ہیں. اب بولے گا نہیں ہم تو کرتے ہیں, تو میں تو اپنے والد کے نام پر جھنڈے نہیں لگاتا اپنے گھر میں. گھوس پاک کے یہ جھنڈے جاؤ دیکھ کر آؤ, میرے گھر پہ لے رہا ہے جھنڈے. تو میں ولی اللہ کو زیادہ رسپیکٹ دے رہا ہوں نا, گھوس پاک کو, ولیوں کے سردار کو. چلو ایک تعظیم کا وہ قریب قریب سبز یہ نیلا گنبد کی نسبت آ گئی, اگرچہ ایکوریٹ نہیں ہے, قربت ہے کچھ نہ کچھ. تو میں اپنے باپ کے لیے تو یہ تکیہ نہیں رکھتا, یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو باہر آئیے کہ ہم اہل اللہ کی تعظیم کرتے ہیں, عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم گھوس پاک کا تذکرہ کرتے ہیں اور رحمت کے حقدار بنتے ہیں, دریا رحمت میں گویا غوطہ زن ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو خوب ذکر غوث آدم کیا کرو. سلطان ولایت
غوث پاک,
سلطان ولایت
غوث پاک,
ہے مخزن عظمت
غوث پاک,
ولیوں پہ حکومت
غوث پاک,
ولیوں پہ حکومت
غوث پاک,
ہو ہم پہ عنایت
غوث پاک,
ہو ہم پہ عنایت
غوث پاک,
کمزور کی طاقت
غوث پاک,
مجبور کی راحت
غوث پاک,
ہو میری شفاعت
غوث پاک,
دلوائی جنت
غوث پاک,
ہو میری شفاعت
غوث پاک,
دلوائی جنت
غوث پاک,
دو شوق عبادت
غوث پاک,
دو ذوق تلاوت
غوث پاک,
عصیان سے ہو نفرت
غوث پاک,
نیکی کی دو الفت
غوث پاک,
دو دید کا شربت
غوث پاک,
میں کر لوں زیارت
غوث پاک.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بابا جان, مسلمانوں کا کامیاب حلقہ کون سا ہونا چاہیے جس میں سب حاضر ہوں؟
سب سے کامیاب حلقہ نماز کا ہونا چاہیے, لیکن افسوس صد کروڑ صد ارب صد خرب افسوس کہ ہمارا سب سے زیادہ کامیاب حلقہ کھانے کا ہوتا ہے, نہ اعلان کرنا پڑتا ہے. یہ تو کسی کسی منچلے اپنا مائک آ جاتا ہے نا, پہرا نہیں نا مائک پر, کھانا کھا لو کھانا, پہ جاتا ہے کہ نہیں کھانا کھا لو. اس کو یہ پوچھیں گے کہ کھانا کب ملے گا اور کدھر ملے گا, اس کو کہ کھانا کھا لو, تو خود ہی تلاش کر لیں گے کھانا. ہمارا مائک ہماری بجلی مسجد میں شور کرتے کھانا کھا لو. یہ تقریباً میں بند تو کروا دیا میں نے اس طرح کے اعلانات, لیکن باہر شہروں میں پتہ نہیں کہاں کہاں یہ ہوتا ہوگا. اسلامی بھائیو کھانا کھا لیجئے, ان کو کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے, کھا ہی لیتے ہیں. یہی تو کامیاب ہلکا ہے. ہاں ان کو یہ کہنا پڑتا ہے نماز پڑھو, اٹھو کھینچ کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے نمازوں کے لیے. اگر ان کے ناک کے بعد رس گلا رکھ دیا جائے نا فجر کے ٹائم پر تو شاید آگ کھل جائے. نماز کا کہتے ہیں آگ باز بیچ لیتے ہوں گے زور سے یوں. تو 100% کامیاب ہلکا جو ہے نا یہ ایمانداری کی بات بتائیں مسلمان کا نماز کا ہونا چاہیے کہ نہیں, ہے نا؟ آپ کے ضمیر کی بھی انشاءاللہ یہی آواز ہوگی. تو اس کو نہ کامیاب کریں ہم یار, کھانے کے پیچھے رات دن کھانے پینے کے پیچھے خوار ہے. کھانے کا ہی ہلکا یار واقعی کامیاب ہے, سب کا 100% ہی کامیاب ہے.
جو نانا ملے اس کو پھر کھانے کے ہلکے میں,
اور ایسی وقت کی پابندی کہ میں کیا کہوں, وقت سے پہلے جا پہنچنا ہے. اور نماز میں تو وقت پر اٹھیں گے وضو کریں گے, جماعت ملی نہیں ملی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور کھانا ختم ہو گیا اس کی پرواہ ہے, کھانا ختم ہونے سے پہلے دیکھ کھلے سے پہلے سمجھے منہ میں پانی لاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. اور دور خوشبوئیں, خوشبوؤں سے شاید دل بہلاتے ہوں گے, اب دیکھ کا منہ کھلا کے کھلا, اب تھال آیا کہ آیا, اب بھاگ بھاگ کے لینے بھی پہنچتے ہوں گے. نماز کے لیے کاش ہم اس طرح حریص ہو جائیں نمازوں کے, اے کاش. حالانکہ اس طرح کھانے کی طرف ہرس نہیں بھی کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ اس طرح کی ہرس کا کوئی ثواب نہیں ہے. البتہ اس میں ہلاکتیں ہیں آفتیں ہیں. اور نماز اگر ایک بھی ترک کر دی جان بوجھ کر تو جہنم کے اس دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے یہ تاریخ نماز گزر کر جہنم میں داخل ہوگا. ایک نماز کے ترک کرنے والے کو ہزاروں سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا, اس کا یہ حقدار ہے. افسوس ہمیں اس حقیقی یقینی قطعی حلقے کی فکر نہ رہی کہ یہ سب سے کامیاب ہونا چاہیے نماز. ہماری مسجدیں بھر جائیں پہلی صف کے لیے, مطلب ٹوٹ پڑے یار. مگر احکام شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے, دیکھو یہ حدیث شریف بھی ہے, ایک نیا کارڈ جو نکلا گوشت پاک کے, گوشت پاک کی سیرت. ہم جو گیارہویں شریف مناتے ہیں تو اس میں گوشت پاک کی سیرت عام کی جائے کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چلنے والے بنے. خالی نیازی نہیں, پہلے نمازی بعد میں نیازی. تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میں لکھا ہوا ہے, جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کرے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو یہ موبائل نیکی کی دعوت اپنے سینے پر سجا لیں اس نیت سے کہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں. اور پیچھے نسخہ بغدادی لکھا ہے اس کے, ربیع الاخر کی گیارہویں شب یعنی بڑی رات, سارا سال مصیبتوں سے حفاظت کی نیت سے سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے 11 نام اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 11 کھجوروں پر دم کر کے اسی رات کھا لیجئے, انشاءاللہ عزوجل سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہوگی. 11 نام یہ ہیں, سید محی الدین سلطان, محی الدین قطب, محی الدین خواجہ, محی الدین مخدوم, محی الدین ولی, محی الدین بادشاہ, محی الدین شیخ, محی الدین مولانا, محی الدین غوث, محی الدین خلیل, محی الدین. تو یہ کارڈ اپنے سینے پہ سجاؤ نا یار. تو یہ سب لیں بھی, اللہ موقع دے تو اس پر عمل بھی کرے اور دوسروں کو دے. یہ تو سیدھا سیدھا نماز کی دعوت ہے یار, اس میں نیکی کی دعوت ہے. اس کارڈ میں ہم ایسے گیارہویں شریف منانے والے ہیں کہ نیازی بعد میں پہلے نمازی, میں نیاز بھی نہیں چھوڑیں گے کہ یہ ہم سنیوں کے معمولات میں سے تو شعار نہیں بول سکتے، معمولات اور شعار میں فرق ہوتا ہے، یہ معمولات میں سے اہل سنت کے تو اس کو بھی باقی رکھیں گے۔ تو میں تو مشورہ دیتا ہوں کبھی کبھی کہ آپ نیاز تو کرو ہی تو چھوڑو مت، نیاز کریں لیکن جتنے کی نیاز کرتے نا اس کی آدھی رقم ہو سکے تو اللہ کے دین کی تبلیغ پر خرچ کریں، نیکی کی دعوت پر خرچ کریں، لنگر رسائل تقسیم فرمائیں تاکہ ان کی سیرت بھی عام ہو، اور نیاز کر کے ہم اپنے سنیوں کا معمول بھی باقی رکھیں، کہیں کسی کو یوں پھر وسوسے نہ ہے کہ بھائی یہ دعوت اسلامی والے تو نیاز کے خلاف ہو گئے، نہیں نہیں، نیاز کے خلاف ہماری بلا ہو، ہم نیاز کے خلاف تھوڑی ہیں، تو نیاز خود الحمدللہ کرتے بھی ہیں کرواتے بھی ہیں، یہاں روز تو الحمدللہ لنگر ہے رضویہ ہمارے یہاں چل رہا ہے آج کل، یہ نیاز ہی تو ہے الحمدللہ۔ بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ جو اسلامی بھائی گوشت پاک کی نیاز کھلاتے ہیں وہ ادھر کا بھی رخ کریں کہ یہاں تو ایک تعداد ہے جو الحمدللہ سحری کرتی ہے روزہ رکھتی ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، میں نے گھر میں ایک گلہ رکھا ہوا ہے، میں نے نہیں کسی اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے، اس میں پیسے اس نیت سے ڈالتا ہوں کہ جب وہ پیسے نکالوں گا تو گھر میں نیاز یا محفل رکھوں گا، اگر ضرورت کی وجہ سے اس میں سے پیسے نکال لوں تو کیا یہ درست ہوگا؟
نہ نکالو نا یار،
نہ نکال، یہ ٹھیک ہے،
ایسا نہیں کرو، ادھر نیکیوں کی ہرس کے تعلق سے تو باتیں ہو رہی تھی، تم لوگ بھاگ جاتے ہلکے چھوڑ کے، اب یہ پیسے جمع کر کے اس پہ نیت خراب ہو گئی، نکال لو،
ایسا گھر میں یہ نا
شرعاً جائز ہے، نہیں نکالو، مشورہ یہی ہے نہیں نکالو، مناسب نہیں ہے، یہ بھی حکم تو لگا ہی نہیں سکتے نا، بلکہ یہ جمع ہوتے رہے جمع ہوتے رہے تو زکات کی ترکیب میں آ گئے، اگر شرائط پائے گئے تو وہ زکات کے اس میں بھی یہ محسوب ہوں گے، یعنی ایک کاؤنٹ ہوں گے، زکات بھی دینی پڑے گی۔ تو نیازیں کرو خوب کرو، میں نمازیں بھی پڑھو۔
بعض بچے بہت ضد کرتے ہیں، کسی کی بات نہیں مانتے، انہیں کیسے سمجھایا جائے اور بچوں کی تربیت میں کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟
بچے ضد کرتے ہیں، بچوں کو کیسے سمجھایا جائے، یہ تو واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، باردوں کی بچوں کی عادت ہوتی ہے، اس میں شاید کچھ مس ٹریننگ کا دخل ہوتا ہے، بچوں سے ضرورت سے زیادہ پیار، اور اس کی شروع میں ہر فرمائش کی تکمیل، بچہ پہلے تو شروع میں تو بہت میٹھا لگتا ہے نا، تو اس کی ہر فرمائش لبیک ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ پر نکالتا ہے، یہاں سے فرمائش پورے کرنے والے ماں باپ جو ہے یہ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن یہ اپنی اس عادت میں پکا ہو گیا کہ اب یہ مطلب اس کو اپنا مطالبہ منوانا ہی ہے، نہیں تو ہڑتال کرے گا، دہشت گردوں کو سکھائے گا کہ دیکھو توڑ پھوڑ اس طرح ہوتی ہے، کہاں کر کے مارا اس کو، اٹھایا پھر بین کو مارا، مطلب یہ کرے گا، تو اس نے شروع سے اس کو مطلب اس انداز میں چلائیں جس انداز میں آپ نبھا سکتے ہیں، لیکن یہ سب کو سمجھ نہیں آئی، اور یہ شروع میں پیار بہت ہوتا ہے نا، تو اس لیے وہ بچے کو اتنا ہلا دیتے ہیں اس معاملے میں، کھلا پلا کر اس کو ہوائی جہاز اور گڑیاں گڑے دلا کر کے، پھر بعد میں یہ فضا کا ہوائی جہاز مانگے گا، یہ دلاؤ میرے کو، کرو پوری اس کی ضد، پہلے عادت بگاڑی کا ہے کو، اب پوچھتے ہو کہ یہ بولتا ہے ہوائی جہاز دلاؤ، یہ پلاسٹک کی ریل گاڑی تم نے پکڑائی تھی، اب یہ نہیں چلے گی، یہ ریل گاڑی جو اس دن گئے تھے نا ہم ٹرین میں، یہ چاہیے میرے کو، دلاؤ اس کو۔ تو اس لیے شروع سے ہی بچوں کو ایک اعتدال پر ہر چیز میں، میانہ روی، اعتدال، بیچ کی راہ، یہ اچھی ہوتی ہے، شروع سے بچے کو نیکی کی ترغیب دی جائے، اور مانو کھانے پینے کی کثرت اور خوبصورت لباس سے اس کو نفرت دلائی جائے، ہے یہ کیا ہوا؟ جی ہاں امام غزالی نے ایسا ہی لکھا ہے. لیکن بچوں کو مطلب خوب مطلب ہم لوگ جو جس طرح عادت ان کی خراب کرتے ہیں نا, پھر ان کو کہاں سادہ لباس اور سنتوں بھرا لباس سمجھ میں آئے گا. تو طرح طرح کے تراش خراش والے رنگین کپڑے چٹیٹ بٹیٹ بننا اور مطلب فرنگی تہذیب اور فیشن کا اس کو دل دادہ بناتے ہیں, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر بندہ سنتوں کے راستے پر لے آئے. کیونکہ بچہ ہوتا ہے سادہ لوح, سادہ لوح کے معنی تو بتائے گا کوئی نہیں بتائے گا. اب پتہ نہیں کیا بتائیں گے یار, زور سے بولو سادی تختی, خالی تختی جس میں کچھ نہ لکھا ہو. جیسے یہ ہے نا, یہ تختی ہے تو سمجھ لے, سادی ہے نا تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تو جس میں کچھ نہیں لکھا ہوا اس پر جو چاہیں لکھ سکتے ہیں. اب اس پر ہر یہ لکھ دیا سارا اس کو لکھ لکھ کے بھر دیا, اب کیا لکھیں گے؟ تو اس کو ساری ضدیں سکھا دی بچے کو. اب یہ تھوڑا اس نے قد نکالا پر نکالے, اب اس کو کیا سمجھیں گے؟ اس کے دل پہ یہ ساری جو غلط آپ نے ٹریننگ دی تھی یہ تو نقش ہو گئی ہے, پکا ہو گیا اس میں. یہ اب چھڑانا بہت دشوار ہے. تو شروع سے ہی اے کاش اس کو زیادہ کھانے پینے سے بے رغبت کیا جائے, عمدہ غذاؤں سے بے رغبت کیا جائے, تو یہ بولیں گے یہ کھاتا نہیں ہے, بچہ کھاتا نہیں ہے. تو ہوا کا کے بڑھتا ہے, یہ کھاتا ہے ٹافیاں, یہ کھاتا کھٹ مٹی گولیاں کریم والے بسکٹ, کھاتا کیوں نہیں ہے؟ یہ ہٹاؤ اس سے, روتا ہے کب تک روئے گا, مت کھلاؤ اس کو, دیکھو آپ کا کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے. تو یہ اس طرح کوفین والے چاکلیٹ کھلا کر اس کی بھوک کا ستیاناش تو آپ کرتے ہیں, پھر بولتے ہیں کھاتا نہیں ہے. تو جب ہر وقت یہ میدے میں کچھ نہ کچھ ڈالتا رہتا ہے تو پھر اس کا میدا جو ہے نا وہ کہاں پکڑے گا آپ کی روٹی اور چاول اور سالن. تو کھلائے پلائے اس کو, دودھ پلائے, بچے کو دودھ پلانا چاہیے. کیونکہ بچہ جو ہے نا یہ 20 کہیں 22 کہیں 25 سال تک اس کی ہڈیوں کی گروتھ ہوتی ہے, یعنی کہ نشو و نما جس بولتے ہیں اردو میں, تو یہ نشو و نما ہوتی ہے, اس کی ہڈیاں بڑھتی ہیں, اس کی قد پکڑتا ہے, بڑھتا ہے, پھیلتا ہے, یعنی کہ ہڈیاں پھیلتی ہیں. گوشت پھیلنا سکڑنا یہ الگ بات ہے. تو یہ اس کو جتنا دودھ پلائیں گے یا ڈیری آئٹمس جس میں کیلشیم ہو, ان میں بہت ہوتا ہے, دودھ میں غالباً سب سے زیادہ ہوتا ہے کیلشیم. ہو دودھ, ہاں آج کل پتا نہیں سفیدہ جو پلا جاتا ہے وہ دودھ ہے یا کیا کیا ڈالا ہے اس میں خدا بہتر جانے. ہو دودھ, تو دودھ میں کیلشیم کی مقدار بہت اچھی ہوتی ہے. اللہ کی یہ وہ نعمت ہے جس میں کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے, دونوں ہے اس میں. خالی دودھ پہ بندہ زندہ رہ سکتا ہے, خالی پانی پہ زندہ نہیں رہ سکتا, حالانکہ لکوڈ ہے. بچہ کیا کھاتا ہے شروع میں؟ دودھ ہی تو پیتا ہے, بعد میں کھانا شروع کرتا ہے نا. تو میں نے جو کہا اس کی دلیل آپ کے پاس ہے, شروع میں بچہ کھا ہی نہیں سکتا کوئی کھانا, سالڈ چیز نہیں کھا سکتا, دودھ ہی پیتا ہے اور جیتا ہے. تو یہ دودھ میں کیلشیم کی مقدار بہت ہوتی ہے اور ہڈیوں کے لیے کیلشیم بہت ضروری ہوتا ہے, کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. جتنا کیلشیم مناسب مقدار میں ہوگا اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی. آپ نے شاید دیکھا ہو کہ بعض بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا بیٹے, یہ ٹھیکڑا مارتا تو دو اسپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں, دوڑتے ہوتے ہیں, بھاگتے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ہوتے ہوں گے کہ جن کو بچپن میں دودھ صحیح ملا ہوگا. جن کو دودھ صحیح نہیں ملا ہوگا نا وہ پھر وہ ہڈیوں کی بیماریوں میں بڑے ہو کر مبتلا. یہ گئے گھٹنے, یہ ٹانگوں میں درد, یہ ہڈیوں میں درد, یہ کمر میں درد, وہ گرا تو فریکچر ہو گیا, معمولی جھٹکا آیا تو فریکچر ہو گیا, ہڈیاں کمزور. جنہوں نے دودھ نہیں پیا ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اب جیسے میں خود ہوں، میں نے دودھ کم پیا، ہم غریب لوگ تھے، میں نے پوچھا بڑی بہن کو کہ دودھ، بولا اپنے دودھ بیٹے کہاں سے، اس وقت تو دودھ بہت سستا تھا لیکن اتنی آمدنی نہیں تھی کہ ہم مطلب گھٹا کر دودھ پیئے، تو آج اس کا پتا چلتا ہے جو دودھ نہیں پیا تھا بچپن میں، ہڈیاں احتجاج کرتی ہیں، ظاہر ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ انہوں نے احتجاج کرنا ہوتا ہے، اور کوئی علاج بھی نہیں ہے، ڈاکٹر خالی پیسے کھینچے گا، علاج نہیں، وہ پین کلر گولیاں دے گا خلاص، ابھی تک علاج تلاش ہوا نہیں ہے، مطلب اس کا میں نے سنا ہے، خالی بس وہ پین کلر گولیاں دے دیں گے، پر بولے گا آپریشن کرا لو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہو جاتا ہوگا خدا بہتر جانے، تو یوں بچے ابھی آپ کے پاس ہیں، ان پر رحم کریں، ان کی ہمدردی کریں، جتنا ہو سکے چاکلیٹ ٹافیاں گولیاں جو کھٹی مٹی ہوتی ہیں، یہ پھر یہ طرح طرح کی چپس نکلے نا، سڑے ہوئے چپس، خوفناک، یہ خوفناک مرض، پیسے دے کر بچوں کو پیار سے آپ خوفناک مرض ان کے اندر اتار دیں، بالکل سڑے ہوئے تیل، پرانے تیل میں یہ ڈال کر یہ پکتا ہوگا، روپیے میں 2 روپیے میں آپ کو کوئی کورن آئل تھوڑی دیں گے یار، یہ زیتون شریف کا تیل تھوڑی پلائیں گے، دیسی گھی تھوڑی کھلائیں گے، تو یہ مطلب بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور کس کا بچہ ہے جو تندرست ہے آپ بتاؤ تو صحیح، کرتا ہی رہتا ہے، کبھی موشن لگتے ہیں، کبھی گلا خراب ہے تو کبھی بخار میں تپ رہا ہوتا ہے، ہے نا بچوں کا ہو رہا ہے نا، یا بچوں کا ہوتا ہے، بچوں کو جو کھلا رہے اس پر نظر کرو نا یار، دانت ختم، سڑ جاتے ہیں دانت، یہ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، ان کو صاف کرنا آتا نہیں ہے دانت، بےچارے ان کو ماں باپ صاف کروائیں گے تو کرے گا کیا بےچارا، ماں باپ تو یوں کس کے صاف کرنے سے رہے، وہ زخم ہو جائے گا، ناخن لگ جائیں گے، وہ چیخے گا، منہ بند کر لے گا، چاکلیٹ کھا کے دانت کالے پڑ جائیں گے، سڑ جائیں گے، تو بچوں پر رحم کرے، ان پر تھوڑی شریعت کے دائرے میں رہتے ہو سختی بھلے کرنی پڑے تو کریں، یہ کچرے ان کو نہ کھلائیں، ان کی یہ ان پر آپ کا احسان ہوگا، یہ بچے ذرا اچھا جیئیں گے، صحت اچھی ہوگی، عبادت اچھی طرح کر سکیں گے، میرے مدنی قافلوں میں اچھی طرح سفر کر سکیں گے، میں ہڈیاں دکھتی ہوگی تو سفر کیا کریں گے، ٹھا کر کے بیٹھ جائیں گے، میرے اللہ کا دورہ نہیں ہوتا ہے، میں تھکا ہوا ہوں تو تھکن لگے گی،
آپ نے فرمایا کہ ہو دودھ،
ہو دودھ
قسم، ایک تو ڈبے میں پیک ہوتا،
میں نے ڈبوں کا، کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ڈبوں کا دودھ مت پیا کرو، یہ کسی نے بتایا تھا کہ دودھ نہیں ہوتا، یعنی کہ ہر کمپنی کا ایسا نہیں ہے کہ دودھ نہیں ہوتا ہوگا، یہ میرا ساری کمپنیاں ہڑتال نہ کر دیں میرے خلاف، اور تو سب کمپنیوں کا نہیں بولتا، لیکن دودھ وہ جو بھینس کے تن سے یوں نکلے گا، اور بکری کے تھن سے نکلے، گائے کے تھن سے نکلے، ہے وہ دودھ، باقی یہ ڈبوں کا دودھ خدا جانے کیا کیا الا ولا ڈالتے ہوں گے اس کی لائف بڑھانے کے لیے، کیا کیا کیمیکل ہوتا ہوگا، لیکن مجبوری ہے اس کے بغیر اب یہی رائج ہے،
پاؤڈر کی شکل میں بھی پیکٹ آتے ہیں،
ہاں اس میں بھی خدا جانے کیا کیا کیمیکل ڈالتے ہوں، آپ بناؤ پاؤڈر بنا سکتے ہیں، کوئی ٹیکنیک ہوتی ہوگی جس سے بناتے ہوں گے، تو جو نکلا نا تھن میں سے قدرتی دودھ ہے وہ دودھ، اس کی شانی کچھ اور ہے، لیکن اب یہ دودھ بھی وہ دودھ نہیں ہے، اس کو انجیکشن مارتے ہیں اور زبردستی اس کا دودھ بناتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ آرٹیفیشل طریقوں سے جو دودھ نکالیں گے، تو اب یہ دودھ جو نکلتا ہے نا یہ وہ دودھ نہیں ہے، بھینس جو کہ قدرتی ٹانکی ہے، اس قدرتی ٹانکی کو بھی ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے، انجیکشن کھلا کر اور دوائیں جو بھی اپنا کرتے ہیں ترکیبیں، تو یہ دودھ بھی اب وہ نہیں ہے، ہاں گائے کا دودھ اچھا ملتا ہوگا، گائے کو انجیکشن نہیں لگاتے ہوں، گائے کا دودھ بکتا نہیں ہے، بکری کو تو بالکل ہی نہیں لگاتے ہوں گے دودھ کے لیے انجیکشن، اگرچہ یہ سب مکس کر کے سنا بیچتے ہیں، یہ گائے کا بھینس کا یہ سب ملا کر بھینس کا دودھ بولتے ہیں، باہر ملکوں میں جیسے عرب دنیا میں میں نے دیکھا کہ دودھ گائے کا ہوتا ہے، ڈبے میں لکھتے ہوتے ہیں یہ گائے کا دودھ ہے، لکھتے گائے کا دودھ اچھا ہوتا ہے، اس کی تعریف ہے، حدیثوں میں تعریف ہے اس کی، گائے کا دودھ مل جائے، بکری کا دودھ بہرحال سب سے اچھا ہے بکری کا، لیکن لوگ پسند نہیں کرتے، پتلا ہوتا نا، چائے میں واقعی ٹیسٹ نہیں بنتا، لیکن سب سے اچھا ہوتا ہے یہ دودھ، اور بکری کا دودھ خالص مل سکتا ہے، اس بیچاری کو کون انجیکشن لگائے گا زیادہ دودھ نکالنے کے لیے، بکتا نہیں ہے نا زیادہ، اور بکری کا دودھ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پینا ثابت ہے. پہلے یہ ہو, پہلے بھینسوں کا دودھ تو کہیں روایتوں میں پڑھا میں نے نہیں ہے, لیکن بھینس کا دودھ بھی جائز ہے, حلال طیب ہے, جبکہ ہو بھینس کا دودھ. اور وہ ڈبے کا دودھ بھی پینا جائز ہے, جو ڈبے آتے ہیں نا, معاذ اللہ اس کو کوئی یہ نہیں سمجھے ناجائز ہے, لیکن اس میں کلام ہے کہ دودھ کتنا ہے یا نہیں ہے کچھ کنفرم معلوم نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.